الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين تحقیق کے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. سائلین سے اور سوال کرنے والوں سے وہ مراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی تفصیل دریافت کی تھی. ایک شان نزول کے مطابق یہ حضرات یہودی تھے. انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتحاناً حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ دریافت کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بالکل ہی غیر معروف تھا. ایک دوسرے شان نزول کے مطابق سائلین اور سوال کرنے والے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیے. اور ایک تیسرا شان نزول بھی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہود مدینہ نے کفار مکہ کے ذریعے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہا، تو انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ سوال کرو کہ اس باپ کا قصہ کیا ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا اور اس کے گم ہو جانے کی وجہ سے وہ اتنا روتا رہا کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی. نہ یوسف علیہ السلام کا نام لیا گیا، نہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا گیا، اور انہوں نے خود یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے تب ہی اس کا جواب دے سکیں گے. تو سوال کرنے والے یہودی بھی ہو سکتے ہیں، سوال کرنے والے کفار بھی ہو سکتے ہیں، اور سوال کرنے والوں سے مراد قیامت تک آنے والے وہ حضرات ہو سکتے ہیں جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے عجائبات کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں یہود کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، جنہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا تھا، اور اللہ کی قدرت کی دلیلیں بھی ہیں اور اس میں عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یوسف کو میں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ حسد کیا جانے والا ایک اور حسد کرنے والے دس، لیکن دونوں کا انجام دیکھ لیجئے، حسد کرنے والوں کا انجام بھی دیکھ لیجئے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا انجام بھی دیکھ لیجئے. یہ میری قدرت ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی بھی اپنے اندر بڑی عبرت لیے ہوئے ہے کہ زلیخا کے دربار میں تعیش اختیار کرنے کے بجائے یوسف علیہ السلام نے عفت اور پاک دامنی کو کیسے اختیار کیا، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے خوف کو اپنے سینے میں کیسے پیوست فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے مصیبتوں پہ صبر کیا بلکہ اپنی خواہشات پہ بھی مکمل صبر فرمایا. تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے، جستجو کرنے والوں کے لیے، اللہ کی قدرت تلاش کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے پیش نہ کر سکتے، لیکن چونکہ ایسے قصے کی تفصیل پیش کی ہے جو لوگوں کے درمیان بالکل غیر معروف، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا کنیکشن اللہ سے ہے اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے انہیں پوری اطلاع کر دی ہے اس قصے کی. اب قصہ شروع ہوتا ہے. اذ قالوا لیوسف واخوه، یوسف علیہ السلام کے دس بھائی آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے اور مشورے میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ بھئی عجیب بات ہے، گھر کے کام کاج تو ہم سنبھالتے ہیں، کمانے کے لیے ہم جاتے ہیں، ابا جان کی نگرانی ہم کرتے ہیں اور ساری ذمہ داریوں کو ہم نے اٹھا رکھا ہے، اور یہ دونوں یوسف اور بنیامین ابھی بچپن میں ہے، کسی کام کے نہیں، کچھ کام بھی نہیں کرتے، ابا جان کے کچھ کام بھی نہیں آتے، پھر بھی عجیب بات ہے کہ بجائے ہم سے زیادہ محبت کرنے کے ابا جان ان سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. بس ان کے ذہن میں یہی ایک وجہ بیٹھ گئی تھی کہ کام ہم کریں، محنت ہم کریں، نگرانی ہم کریں تو ابا جان کی نظر شفقت ہماری طرف ہونی چاہیے، لیکن الٹا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور ان کی طرف نظر شفقت ہے. حالانکہ محبت کی اور شفقت کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں کے دونوں بالکل چھوٹے تھے، اور پھر بنیامین کی پیدائش کے ہوتے ہی ان دونوں کے والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے بھی یہ شفقت اور محبت کے زیادہ مستحق تھے. اور پھر یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف میں جو لیاقت ہے وہ باقی دس یا گیارہ بیٹوں میں نہیں ہے. قرائن سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بچہ پیغمبر بننے والا ہے، اور پھر اوپر سے یہ خواب دیکھا جس کی بنیاد پہ یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو گیا، اور یہ جو ان کی لیاقت اور صلاحیت تھی اس کی بنیاد پہ یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے اور اس 19 بیٹوں میں سب سے چھوٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن ان 18 میں وہ صلاحیتیں اور وہ لیاقتیں نہیں تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام میں تھی. نہایت ذکی، نہایت ذہین اور نہایت ہی اچھی استعداد والے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر شفقت جو سلیمان علیہ السلام کی طرف تھی وہ نظر شفقت باقی بیٹوں کی طرف نہیں تھی، اور شریعت نے اس میں کوئی مزائقہ نہیں رکھا ہے. اگر کسی بچے میں یا اولاد میں سے کسی ایک میں
کوئی دینی صلاحیت ہو، اس میں لیاقت ہو، وہ ہونہار ہو، زیادہ ذہین ہو، زیادہ ذکی ہو، اور باپ اس کی اس ذکاوت اور ذہانت کی وجہ سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 بیٹے ہوتے ہوئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، 13 سال کی عمر میں اپنی نیابت عطا فرما دی تھی. وہ باقی 18 بڑے تھے اور سلیمان علیہ السلام بالکل چھوٹے، لیکن 13 سال کی عمر میں اپنے باپ کے نائب بن گئے تھے ان کی ذکاوت کی وجہ سے اور ذہانت کی وجہ سے. تو یہاں بھی یہی بات تھی، لیکن ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات کھٹک رہی تھی کہ عجیب بات ہے، ہم کماتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں اور شکار کے لیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں، شب و روز کو ایک کرتے ہیں، خون پسینے کو ایک کرتے ہیں ابا جان کی خدمت کے لیے، اور ابا جان کی ساری توجہ اس کی طرف ہے. اب ان کا حسد جو ہے بڑھنے لگا، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی طرح انہیں خواب کا بھی علم ہو چکا تھا. اب جب خواب کا علم ہوا تو حسد کی آگ اور بھڑکنے لگی، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور مشورے میں یہی انہوں نے کہا کہ اذ قالوا، آپس میں کہنے لگے، لیوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین، احب الى ابینا منا، ہمارے باپ کو ہمارے بنسبت زیادہ محبوب ہے، ونحن عصبۃن، حالانکہ ہم ایک زبردست جماعت ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، ہم 10 ہیں، اور یہ 10 وہ کر سکتے ہیں جو 2 نہیں کر سکتے، اور پھر 10 بھی بڑے اور یہ 2 چھوٹے، اور 10 کمانے والے اور یہ کھانے والے. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی میں ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، غلطی میں ہیں. جانتے تھے کہ باپ پیغمبر ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے، چونکہ پیغمبر کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کہ شریعت کے معاملے سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں پیغمبر کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس معاملے میں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، ہمارے ابا جان کی اجتہادی غلطی ہو رہی ہے، ان کی نظر شفقت ان کی طرف زیادہ ہے، حالانکہ ہونی چاہیے ہماری طرف. اور اس میں بھی بنیامین سے زیادہ یوسف کا دخل ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابا جان کی نظر شفقت ادھر سے ہٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے، تو یوسف کو راستے سے ہٹا دو. اس نتیجے پر پہنچے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اوی ترہوہ ارضن، یا اسے کسی دور کی زمین میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ اور شفقت خالی ہو جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم یوسف کو قتل کرنے کے بعد توبہ تلا کر کے نیک ہو جانا، وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. آپس میں یہ بات چیت ہوئی. آج کل بھی بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور توبہ کا ارادہ گناہ کرنے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، حالانکہ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے شیطان اور نفس سے، اور اس وقت اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور پھر شعور آتا ہے، ہوش آتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف توبہ کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ گناہ کا مزہ بھی لے لو اور اللہ کے دربار میں رجوع کر کے، توبہ کر کے گناہ معاف بھی کرا لو. یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ساتھ دھوکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل ہے. اور پھر یہ کہ کیا پتا گناہ سے فارغ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور گناہ سے فارغ ہونے کے بعد توبہ کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں، اور توبہ کا موقع اگر مل بھی گیا تو کیا پتا کہ توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں، اگر گناہ کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو. یا پھر یہ کہ گناہ سے فارغ ہو گیا لیکن توبہ کا موقع نہیں ملا اور انتقال ہو گیا، یا یہ کہ موقع تو ملا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. یہ سارے احتمالات ہیں. تو ان سارے احتمالات کے ہوتے ہوئے ایک انسان توبہ کے بھروسے پر اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ان کی بھی غلط فہمی تھی کہ یوسف کو قتل کر دو، یا یوسف کو باپ سے جدا کر دو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اللہ جل جلالہ وعام منوادہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، یوسف بھی راستے سے ہٹ جائے گا، باپ کی توجہ کے مرکز بھی ہم بن جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا۔ ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ڈیفنس کی کوشش کی، اور اس نے یہ کہا کہ ارے اللہ کے بندو، اپنے سر پہ قتل کا گناہ نہیں لینا چاہیے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے، تفسیری روایات میں، کہ اس نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھائی دیکھو، تم اپنے ابا کے حال پہ رحم کرو، یوسف کو اگر تم نے قتل کر دیا یا کہیں دور جا کے پھینک دیا اور تمہارے باپ سے دور کر دیا تو تمہارے باپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، بوڑھے باپ کا خیال کرو تم۔ تو حسد کے مارے ایسے غضبناک تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے یا یوسف کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس نے پھر درمیانی راستہ اختیار کیا اور اس نے کہا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اور یہ سب سے بڑا تھا، اس کا نام یہودہ تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، قتل کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، والقوه فی غیابۃ الجب، اور اسے ڈال دو کسی گہرے کنویں میں، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اگر مر گیا تو مر گیا، اور نہیں تو یلتقطہ بعض السیارات، اس کو کوئی قافلہ وہاں سے اٹھا لے گا، ایسے کنویں میں ڈال دو کہ بہت گہرا ہو اور یوسف اس میں سے نکل نہ سکے، اور وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا، وہ پانی پینے کے لیے رکیں گے، وہ دیکھیں گے کہ اندر کوئی لڑکا ہے تو اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور لے جا کر کہیں بیچ دیں گے، یوسف کی زندگی بھی بچ جائے گی اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو پھر یہ کام کرو۔ اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ رائے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائیوں کو اس بات پہ کس چیز نے ابھارا ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ بھائیوں کو اس حرکت پہ حسد نے ابھارا ہے، اور حسد کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں حسد کہتے ہیں ایک کیفیت کو جو انسان کے دل میں اپنے کسی بھائی کی نعمت کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ وہ جب اپنے کسی بھائی کو کسی نعمت میں دیکھتا ہے، مثلا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، یا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، یا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس عزت بہت زیادہ ہے، یا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اولاد بہت اچھی ہے، یا دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے، یا دیکھتا ہے کہ یہ ذہین بہت ہے، کوئی بھی بات، کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ جس نعمت میں میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں وہ نعمت اس سے تو ختم ہو جانی چاہیے اور مجھے مل جانی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں حسد، کہ اپنے لیے تو اس نعمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بھائی سے اس نعمت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جیسے یہاں کہ یوسف کو ابا جان کی محبت سے محروم کر دو اور ہم ابا جان کی محبت کے مرکز بن جائیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ یوسف اپنی جگہ پہ ابا جان کا محبوب رہے اور ہم بھی محبوب بن جائیں۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ کسی عالم کو دیکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور یہ جیسا ہے ویسا ہی رہے، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ یہ جتنا مالدار ہے اتنا ہی رہے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، لیکن اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اسے غبطہ کہتے ہیں، اور شریعت میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی نعمت پر بھی خوش ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس رہے، اور اپنے لیے بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، اور اپنے لیے کسی اچھی چیز کو، اچھی نعمت کو چاہنا بری بات نہیں ہے، اسے غبطہ کہتے ہیں اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ لیکن دوسری صورت کہ اپنے لیے کسی چیز کو چاہنا اور اپنے مسلمان بھائی سے اس چیز کے ختم ہونے کی خواہش کرنا، یہ ہے حسد، اور حسد شریعت میں جائز نہیں ہے. حسد گناہ کبیرہ ہے. حسد دل کے گناہوں میں سے ہے, حسد رذائل میں سے ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے قتل پہ جو آمادہ کیا وہ اسی حسد نے آمادہ کیا. اور اس ایک بیماری کی وجہ سے یہ کتنے گناہوں کے مرتکب ہوئے؟ بھائی سے نفرت, ابا جان کو دھوکہ دینا اپنے وقت کے پیغمبر کو, ابا جان کے سامنے جھوٹ بولنا, بھائی کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرنا, ابا جان کے دل کو دکھانا, اور تقریباً 40 سال تک ابا جان کے لیے تکلیف کا باعث بننا, کتنے کتنے گناہ ہیں. اور پھر ایک معصوم اور چھوٹے بچے پہ ظلم و ستم ڈھانا, حسد نے کہاں کہاں تک پہنچا دیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والحسد, تم حسد سے بچو, حسد سے بچو. کیوں؟ فإن الحسد تأكل الحسنات, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأكل النار الحطب, جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب ایک حسد کی بیماری پیدا ہو گئی, اس حسد کی بیماری کی وجہ سے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے, اور اتنے سارے گناہ مل کر اس کی جو چند نیکیاں ہوں گی ان نیکیوں کو تو برباد ہی کر دیں گے. ایک آدمی کو جب کسی سے حسد ہو جاتا ہے اس کی ترقی نہیں دیکھ سکتا, اب یہ کوشش کرے گا کہ جادو کروں اس پر, یہ کوشش کرے گا کہ شر پسند لوگوں کو اس کے خلاف ابھاروں, اب یہ کوشش کرے گا کہ اس پہ الزام لگاؤں, بہتان باندھوں, اب یہ کوشش کرے گا کہ اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے, تو لوگوں میں غیبت کرے گا, اس کے خلاف لوگوں کو ابھارے گا. ہر وقت یہ پریشان رہے گا کہ میں کیسے اس کی عزت کو ختم کروں. اب بیماری تو ایک ہی ہے حسد کی, لیکن یہ حسد کی بیماری کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے, اور یہ سارے گناہ مل کر جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا کہ تم حسد سے بچو. اللہ جل جلالہ عام منوالہ مجھے بھی آپ کو بھی اس مہلک بیماری سے بچائے. بہت ہی عام ہے یہ بیماری, حسد کی بیماری بہت ہی عام ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ حاسد کو کچھ نہیں ملتا. جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو دیکھو کہ حسد کی بنیاد پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دور دراز کی زمین میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ختم کر دینے کا فیصلہ ہوا, لیکن یوسف ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ ختم ہو گئے. ایک دن وہ آیا کہ انہیں سرنگو ہونا پڑا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنی پڑی, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے مصر کے تخت پہ بٹھایا. اس میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ دیکھو جیسے یوسف کے ساتھ اس کے حقیقی 10 بھائیوں نے حسد کیا تھا اور انہیں یوسف کے سامنے جھکنا پڑا تھا, اور یوسف کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے عزت عطا فرمائی تھی, اسی طرح اے مکہ کے قریش تم بھی تو محمد کے بھائی ہی ہو, اور تم محمد کے بھائی ہو کر بجائے اس کی عزت میں شریک ہونے کی اس کی مخالفت کر رہے ہو, تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اسے اللہ عزت دے گا, رفعت دے گا, اور فتح مکہ کے موقع پر تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. اور بہت سی باتیں قدر مشترک ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ یا تو ہم قتل کر دیں یا انہیں نکال دیں کہیں پھینک دیں, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور قریش مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری سے تعلق رکھتے تھے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو 3 شکلوں میں سے ایک شکل ہے, یا تو انہیں پکڑ کے قید کر دیتے ہیں, یا پھر یہ کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں, یا یہ کہ انہیں شہر سے باہر نکال دیتے ہیں. ادھر یہ بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ یا تو قتل کر دیں یا نکال دیں, ادھر یہ قریش مکہ بھی وہی مشورہ کر رہے ہیں. اور جس طرح یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان کے بڑے بھائی یہودا کو منتخب کر لیا, اور اس نے کہا نہیں نہیں یوسف کو قتل نہ کرو, کسی دور کی جگہ پر پھینک دو. اسی طرح وہاں بھی جو مشورہ ہو رہا تھا اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ فوری طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا مصلحت کے خلاف ہے, اس نے دفاع کیا. لیکن یہاں یہودا کی بات مان لی گئی, وہاں ابو جہل وغیرہ نے بالکل نہیں مانی, اور انہوں نے کہا نہیں انہیں قتل ہی کر دینا چاہیے. تو اس نے پھر دوسری رائے یہ پیش کی کہ اگر تم قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ فجر تک انتظار کرو، اور جب یہ فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے اس وقت سارے مل کر حملہ کر دینا تاکہ ان کے خون کا اور قصاص کا مسئلہ جب اٹھے تو ایک ہی شخص بدنام نہ ہو جائے اور ایک ہی شخص ذمہ دار نہ ٹھہرے بلکہ سارے خاندان ذمہ دار ٹھہرے۔ یہ رائے قبول کر لی گئی، اور بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ یہ رائے دینے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، اور اس نے یہ رائے اسی لیے دی تھی کہ صبح تک میں شاید ان کی رائے بدل جائے، یا صبح تک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکل آئے، اور ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے تخت پہ بیٹھتے ہیں اور مصر کے عزیز بنتے ہیں، بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند سالوں کے بعد مدینہ منورہ کے حاکم کلی بن جاتے ہیں۔ اور جس طرح کفار مکہ، جس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سرنگوں ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، بالکل اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دوسرے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرنگوں ہوئے، انہوں نے معافی مانگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ ہوا ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ رائے پکی ہو گئی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانا چاہیے اور کسی پرانے کنویں میں پھینک دینا چاہیے، لیکن بھائی پہلے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے لے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اتنی تھی کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب ابا جان کی خدمت میں پہنچے سارے، اور انہوں نے کہا قالو یا ابانا، انہوں نے کہا یہ ہمارے ابا، مالک لا تأمننا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں یوسف پر امین نہیں سمجھتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے پورے پورے خیر خواہ ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی ہم یوسف کو کہیں لے جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ منع کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یوسف کو کچھ ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے۔ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوسف کو لے جانے کی بات کرتے ہیں تو یوسف کی خیر خواہی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یوسف ہمارے ساتھ آئے گا، اسے فریش ایئر ملے گی، ذرا کھیلے گا، ورزش ہوگی، جسم مضبوط ہوگا، اس لیے ہم لے جانا چاہتے ہیں اس کو، اس کے ہم خیر خواہ ہیں اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ ہم پہ اطمینان کیوں نہیں رکھتے؟ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا آگے انہوں نے کہا ارسل ہو معنا غدن، اب تو آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج ہی دیجئے، ارسل ہو معنا غدن، کل تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج ہی دیجئے، یرتا، یہ کھائے گا پیے گا، ویلعب، اور کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال انی لیحزننی، بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان یاکله الذئب، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہوں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان فرمائی کہ جب بھی تم مجھے یہ کہتے ہو کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، تفریح کے لیے، سیر کے لیے، تو میں جو منع کرتا ہوں اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوسف سے مجھے اتنی محبت ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھ سے الگ ہوتا ہے تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، اس کے فراق کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کا الگ ہونا مجھے گوارا نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ اب بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے آئندہ کل، اور یوسف کیا کرے گا؟ یرتع، کھائے گا اور پیے گا، ویلعب، اور کھیل کود میں مشغول ہوگا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ کھانا پینا اور کھیلنا کودنا اور سیر و تفریح ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. پتہ اس سے یہ چلا کہ سیر و تفریح اگر شرعی حدود میں ہو اور کھیل کود شرعی حدود میں ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جائز ہے، سپورٹس کھیلنا جائز ہے بشرطے کہ شرعی حدود میں ہو. لیکن جس انداز سے آج کل لوگوں کو سپورٹس کے ساتھ اور کھیل کود کے ساتھ دلچسپی ہے، اس میں اکثر صورتیں ایسی ہیں جو شرعی حدود سے خارج ہیں اور ناجائز کے زمرے میں داخل ہو گئی ہیں. گھنٹے گھنٹے فٹ بال کے پیچھے خرچ کرنا، اگر ورلڈ کپ چل رہا ہے یا کوئی مخصوص کپ چل رہا ہے تو کئی ہفتے اس میں ضائع کر دینا، اور پھر ایسے کھیل دیکھنا کہ جس میں مرد کا سطر بھی ظاہر ہو رہا ہے، عورت کا سطر بھی ظاہر ہو رہا ہے. بہت سے کھیل ٹینس اور بیڈمنٹن وغیرہ کے ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد اور عورت ساتھ کھیلتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں تک دیکھنا، یہ کھیلنا کودنا نہیں ہے، کھیلنے کودنے کی اجازت ہے. کھیلنے کودنے پر وقت کو برباد کرنا اور وقت کو بالکل ویلیو نہ کرنا، اور کھیل کود میں ایسا مشغول ہو جانا جس سے اللہ جل جلالہ وامن والہ کی یاد سے آدمی غافل ہو جائے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وامن والہ کی یاد سے غافل ہونے کو تو کیا پوچھنا، نمازوں سے غافل، فٹ بال کی وجہ سے، ٹینس کی وجہ سے، بیڈمنٹن کی وجہ سے، ہاکی کی وجہ سے، اور جو جو سپورٹس ٹی وی پہ چلتے ہیں اس کی وجہ سے نمازیں غائب ہوتی ہیں اور پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں چلتا اور پتا نہیں رہتا کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ مجھ سے اس وقت کیا تقاضا فرما رہے ہیں. تو کھیل دیکھنا اول تو ٹی وی پہ، اس میں تو کلام ہے ہی، اس لیے کہ علماء نے فوٹوگرافی کو ناجائز قرار دیا ہے، اور لائیو جا کر کے دیکھنا، اس میں فضول خرچی، وقت کو برباد کرنا، وقت کو بگاڑنا، نمازوں کو چھوڑنا، بے پردگی کا ہونا، پھر وہاں بھی ناجائز ہو جائے گا. اور رہی بات کھیلنے کودنے کی کہ سپورٹس آدمی خود کھیلے، تو وہی سپورٹ کھیلنا جائز ہے جو نمبر ایک اس کے جسم کے لیے مفید ہو، اس کے جسم کو ایکسرسائز دیتا ہو، اور اس کی نیت بھی صحیح ہو کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ذرا ذہن کو تفریح ہو جائے، تو میں ذہن کو اچھی طرح پھر کسی کام میں لگا سکوں، اسٹڈی میں لگا سکوں، سوچ میں لگا سکوں، صحیح سوچ میں، ذرا جسم کو ورزش ملے گی، جسم طاقتور ہوگا تو نماز پڑھ سکوں گا. اگر یہ بات ہے کہ نیت صحیح ہے، نمبر دو اس کھیل سے جسم کو اور ذہن کو دماغ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور نمبر تین اس کا دل اور دماغ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے سپورٹس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے حقیقت بیان کر دی. اس سلسلے میں فکر فرمائیں اور اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کریں. دنیا میں ایسے بہت سے کام ہیں جن کاموں میں آپ اپنے بچوں کو لگا سکتے ہیں. ہم خود اپنے بچوں کو اور اپنے طلبا کو کھیل کود کے لیے انکریج کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، لیکن صحیح تربیت کے ساتھ. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کون سا کھیل جائز ہے، کون سا کھیل ناجائز ہے، کھیل کی حد کیا ہے، کس نیت سے کھیلنا چاہیے، اور کھیل کے مقاصد کیا ہیں. یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہونی چاہیے. اور نماز سے غافل نہ ہو، ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور اسلام کے اور دین کے ہم سے کس وقت کیا تقاضے ہیں اس سے وہ غافل نہ ہوتا ہو. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ تو کوئی اشکال نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ یوسف جب مجھ سے دور ہو جاتا ہے تو مجھے ذرا ڈر لگتا ہے، مجھے غم ہوتا ہے، اور مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں بھیڑیے کھا نہ جائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں رہتے تھے، کنعان کے علاقے میں، وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ تھا. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا، یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں، یوسف پہاڑی کے دامن میں کھڑا ہے، اور 10 بھیڑیوں نے ایک دم سے اس پہ حملہ کیا. 10 بھیڑیوں نے حملہ تو کیا، لیکن ان 10 میں سے ایک ان 9 کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے مزاحمت کی، مدافعت کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے. یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اس لیے سمجھ گئے تھے کہ ان 10 میں سے 9 نے میرے بیٹے یوسف کو نقصان پہنچانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے. لیکن اولاد سے جو تعلق تھا، اور ایک پیغمبرانہ شان عظیم اخلاق ہوتے ہیں، انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو یہ خواب بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ تمہاری بری نیت کا مجھے علم ہو گیا ہے. پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دفاع کرنے والا بھیڑیا جو ہے، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے. تو آپ نے یوسف اور ان کے درمیان رقابت اور بڑھ جائے اور دشمنی اور بڑھ جائے، اس سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا کہ یوسف کو اجازت دے دینی چاہیے اور سب سے بڑے بیٹے کو یوسف کا ذمہ دار بنا لینا چاہیے. تو یہودا سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ لے لیا کہ تم یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یوسف کا پورا خیال رکھو گے، اس کے کھانے کی پینے کی ضرورت کو پورا کرو گے اور اس کی حفاظت کرو گے. اب جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ ابھی مجھے بھیڑیوں کا اندیشہ ہے، تو آپس میں وہ سب بول پڑے کہ آپ بھی عجیب ہیں، ہم 10 کی جماعت ہیں اور آپ کو بھیڑیے کا اندیشہ ہے، ہمارے 10 کے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی بیکار ہیں، ہم تو بالکل ہی بیکار، ہم بالکل گھٹیا، ہم تو آپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا لئن اکلہ الذئب، ابا جان آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبت، اس حال میں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے گر جائیں گے، اور پھر آپ کا چہیتا بیٹا یوسف اسے گم کر کے آئیں گے 10 کے ہوتے ہوئے بھی، تو ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مصلحت کے پیش نظر بڑے بیٹے سے عہد و پیمان لیے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ روانہ کیا. اب یہ سارے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں آگے مزید بیان کیا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ حسد جیسی مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی حسد کرنے والوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے جو ہے قل اعوذ برب الفلق کی صورت بہت ہی مؤثر ہے، صبح و شام 4 قل پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو حضرات علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ قل یا ایها الکافرون قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورتوں کو صبح و شام جو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیتا ہے، تو وہ جادو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے بھی بچائے اور حسد کرنے والوں سے بھی بچائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے دل کے لیے سرور کا سامان بنائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ دھوکے سے جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، ترقی تنزلی عزت ذلت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا جب ہم کسی کو کسی ترقی کے ساتھ کسی عزت میں دیکھیں تو ہمیں اللہ کی اس تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد.